کہ پیش نظر بات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، صفائی کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ پوری بات سمجھ آ جائے. یہ کیا گورکھ دندہ ہے یہ جو اسلام کے نام پر ہو رہا ہے؟ اگر پڑوس والے گائے کو پوچھیں تو کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا. ان پر ہنسیں گے کہ دیکھو جناب یہ گائے کو پوچھتے ہیں، گائے کیا کر سکتی. وہ ان پر ہنستے کہ دیکھو گھوڑے کو پوچھتے ہیں. بھائی اگر گائے کچھ نہیں کر سکتی وہ تو پھر بھی دودھ دیتی ہے، اس کا گوشت بھی کھاتے، بچے دیتی ہے، گھوڑے سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے. گھوڑے کے فوائد اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن ہر آدمی گھوڑا نہیں رکھ سکتا اور نہ ہر آدمی گھوڑے سے فائدے اٹھا سکتا ہے. لیکن گائے تو لوگوں کو زیادہ فائدہ دے رہی، اس کا گوبر بھی استعمال میں آتا ہے جبکہ گھوڑے کی لید استعمال میں نہیں آتی ہے. وہ گائے کو پوچھیں تو شرک، یہ گھوڑے کو پوچھیں تو عین اسلام. نعوذ باللہ من ذلک. گھوڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کر سینے پر پھیرتے ہیں، عورتیں بچے لے کر نیچے سے گزرتی ہیں. اوئے افسوس، گھوڑا کیا دے گا؟ گھوڑا شفا دیتا ہے؟ بگڑی بناتا ہے؟ حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے؟ اور پہلے تو گھوڑا بھی بازار سے کرائے پر لیتے تھے، جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا تو پھر کنجر خانے میں اس کو پالنا شروع کر دیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا کہا جاتا ہے. جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی اور اصلی گھوڑا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں نہ بچا سکا، ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہ کر سکا، ان کے خاندان کو نہ بچا سکا، تو یہ جعلی گھوڑا جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے حسین کا گھوڑا یہ تمہیں کیا دے گا؟ ان کو تو فائدہ نہیں دیا، تمہیں یہ گھوڑا فائدہ دے گا؟ اب گھوڑا کیا دیتا ہے؟ گھوڑے کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں یا بچھیرے ہوتے ہیں؟ گھوڑے سے مانگنے والا سوچو تو صحیح. اور گھوڑا کیا دے گا؟ انسان دے گا؟ وہ تو بچھیرے ہی دے گا. یہ انتہائی قابل رحم لوگ ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ اپنے خیال کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی انسان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کے سامنے دعا کرے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آپ کے طفیل، آپ کی بحرمت، آپ کے صدقے میری یہ دعا قبول کر لے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کو بھی اللہ شرک قرار دے رہا ہے، رسول اللہ نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے. چھ جائے کہ گھوڑے کے ذریعے سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرے. اور انسان تجھے اللہ نے کیا شرف عطا کی؟ اللہ خود کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کروں. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو جب بھی مجھے پکارے اس کو قبول کرتا، جب بھی مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہاں گھوڑے کو پوج رہے ہیں، گھوڑے کو اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں، بہترین قسم کی چادر شال ڈال رہے ہیں، کپڑے ڈال رہے ہیں، یہ کبھی اپنے ماں باپ کو بھی خرید کے نہیں دیے ہوں گے. جن کی تعظیم کرنا، جن کی اطاعت کرنا، جن کے لیے سب کچھ خرچ کرنا فرض ہے، ان کے لیے بھی یہ مال وہاں خرچ نہیں کرتے جو مال گھوڑے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. چلیے جناب یہ تو گھوڑا ہے نا، یہاں گھوڑے سے بھی آگے معاملہ ہے. پڑوسیوں کی پوری پوری تقلید کی ہے، کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو پھر کبھی بیان کریں گے کہ اگر انہوں نے عضو تناسل کی پوجا کی ہے تو انہوں نے بھی کم نہیں کیا. یہ کمالیہ سے سندھیلیاں والا روڈ پر جائیں پیر محل کی طرف، تو اس روڈ پر 115 چک ہے, اس کو ابن شاہ کا استاب بھی کہتے ہیں. وہاں پر ابن شاہ نام کی قبر بنی ہوئی ہے, وہاں پر یہ گرڑے کے نام سے ہوئے تناسل چڑھائے جاتے ہیں, اور عورتیں جا کر منت مانتی ہیں کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو یہ گرڑا چڑھائیں گی. پیچھے نہیں ہے کسی معاملے میں. آئیے ذرا آپ کو جو موجودہ ان دنوں میں معاملہ چل رہا ہے اس کی نشاندہی کریں, اس کا مشاہدہ کروائیں, غور کریں کیا ہو رہا. اگر کوئی ہندو یا غیر مسلم کسی لکڑی یا پتھر یا مٹی کا بت بنا کر پوچھے تو کیا ہے؟ مکے والے کیا پوچھتے تھے؟ شرک کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بت بنا کر پوچھتے تھے. کیا ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے؟ نہیں, وہ کہتے تھے ہاؤ نائ صفا عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں کہ یہ انبیاء کے بت ہیں, نیک لوگوں کے بت ہیں. یہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبی نہیں بنائی, ان کا بت نہیں بنایا گیا, بلکہ ایک ان کی قبر کا تعزیہ بنایا جاتا ہے, تابوت بنایا جاتا ہے. وہ کس چیز سے بنایا جاتا ہے؟ لکڑی اور کاغذوں سے. لکڑی اور کاغذ سے بنایا ہوا یہ تابوت اور یہ طاغوت اور یہ بت اس کو لا کر بازار میں رکھتے ہیں. جب اس کو بازار میں رکھ دیتے ہیں تو پھر لوگ آ کر کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اس کو ہاتھ لگا کر سینے پر لگاتے ہیں, کچھ نظر اور نیاز کرتے ہیں, کچھ چندہ ڈالتے ہیں حسین کے نام پر, عباس کے نام پر, حسن کے نام پر, علی کے نام پر, زینب کے نام پر, زین العابدین کے نام پر, یا اور جو آئمہ اور معصومین ہیں ان کے نام پر کچھ نہ کچھ نظر اور نیاز کرتے ہیں. اس لیے کہ اس تاجیہ کی نظر یہ چیزیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی, ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. سنن ترمذی میں روایت موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے لیے گئے تو راستے میں ایک ذات انواس مقام تھا, بیری تھی, مشرکین اس بیری کے درخت پر اپنے اوزار لٹکایا کرتے تھے اور تبرک حاصل کیا کرتے تھے کہ یہاں پر اوزار لٹکائیں گے, اسلحہ لٹکائیں گے تو یہ اسلحہ بابرکت ہو جائے گا, اور تقرب حاصل کرتے تھے اللہ, اس کو بابرکت سمجھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے گزر کر آگے پڑاؤ ڈالا تو ابو واقع لیتی کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسے ہی کچھ ذات انوات مقرر کر دیں جیسے مشرکین کے لیے, ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکایا کریں اور تبرک حاصل کیا کریں. کسی درخت کے متعلق آپ کہہ دیں جی وہاں سے پانی نکلا ہے اس میں شفا ہے, دیکھو قوم کا ہجوم. وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں نا پڑوس والے, یہ اس سے بھی بدترین چیز پیتے ہیں. یہ سالانہ جو علی حجویری کی قبر کو ارکے گلاب سے غسل دیا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ارکے گلاب جس میں دنیا جہان کی گندگی ہوتی ہے, غسل دینے کے بعد لوگوں کا کچرا پاؤں میں اور جو کچھ وہ ساری گندگی دھل کر جب باہر آتی ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ بوتلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو پیتے ہیں. اور گائے کا پیشاب پینے والوں پر تو ہنستے ہو, بذاتے خود اس سے بھی بدترین چیز پی رہے. ابو واقد ویسی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ایسی جگہ مقرر کرتے ہیں, ہم بھی ذرا برکت حاصل کیا کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی, کیا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, ہمارے لیے بھی ایک الہ مقرر کر دے جیسا کہ ان کے الہ ہیں کہ ہم بھی اس کی پوجا کریں سامنے ہو ہمارے. درخت سے تبرک حاصل کرنا کیا قرار دیا رسول اللہ نے؟ الہ قرار دیا, اس کو معبود قرار دیا کہ یہ اس کو معبود بنانا ہے, جو ایسا کرتا ہے وہ اس کو معبود بنا رہا ہے. جبکہ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, کہ جی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور گھوڑے کو بھی پوج رہے ہیں اور استاد کے بھی پوج رہے ہیں اور قبروں کو بھی پوج رہے ہیں, ہر چیز کو پوج رہے ہیں, کسی معاملے میں پیچھے نہیں. اور گھوڑے کا نام ہی گھوڑے شاہ رکھ دیا. پاکستان میں تقریباً ہر شہر میں گھوڑے شاہ موجود ہے. آپ بتائیں کہ یہ سیدوں کا احترام کرنے والے یا توہین کرنے والے؟ کبھی گھوڑا بھی سید ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں آپ کے حسب اور نسب میں تاس کیا گیا. اور گستاخانے رسول توبہ کرو, ہمیں الزام دینے والوں سوچو کیا کہتے ہو. گھوڑوں کو شاہ بنانے والوں, کبوتروں کو سید ماننے والوں, آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ دین کیا ہے, آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ رسول اللہ کا حقیقی مقام کیا ہے, آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے, تم نے ان تعلیمات کو چھوڑ کر کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے جو سراسر جہنم کا راستہ ہے. گھوڑا شاہ ہو سکتا ہے لیکن جگہ جگہ گھوڑے شاہ بنا ہوا. گھوڑے شاہ کبوتروں کو سید صاحب کہتے ہیں, شاہ جی کہتے ہیں. ہائے افسوس, جو چیزیں تیری خدمت کے لیے بنائی گئیں تو ان کی خدمت کرنے لگا, ان کے سامنے ہاتھ باندھنے لگا. یہ تیرے لیے ساری چیزیں مسخر کی گئی. اب ذرا غور کریں کہ یہ تازیہ, اس کی یہ تعظیم کرنا, اس کو چندہ ڈالنا, اس پر ہاتھ پھیرنا, اس کو بابرکت سمجھنا, یہ کیا ہے؟ اس کو شرک کہتے ہیں, اس کو معبود بنانا کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو الہ بنانا قرار دیا. اب وہ لوگ پڑوس والے اگر لکڑی کو, پتھر کو, مٹی کو اور ان چیزوں کو پوجے تو وہ شرک ہے, اور ہم تازیوں کو پوجے چونکہ یہ امام حسین کے نام پر بنایا گیا ہے, لہذا یہ شرک نہیں ہے, یہ کام اچھا ہو گیا. اور اس بیچارے کی حالت کیا ہوتی ہے جو ہمارے شہر میں ہیں لوگ بنانے والے؟ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ 10 محرم سے 2-3 دن پہلے بنا کر بازار میں رکھ دیتے ہیں, لوگ چندہ وغیرہ ڈالتے ہیں, وہ چندہ جیب میں ڈالتے ہیں کہ یہ ہماری کمائی ہے. جب 10 محرم کی شام ہو جاتی, عشاء کے بعد کا وقت, وہ جلوس نکال کر پیٹ کا رو دھو کر یہ سارا خلاف شرع کام کر کے واپس پہنچتے ہیں اور اپنا پروگرام مکمل کر لیتے ہیں کہ چلو بھی حسین تو اب شہید ہو چکے, ان کا خاندان شہید ہو گیا, اب جا کر آرام سے سوئیں. جب سونے کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس وقت اس معبود کو, اس مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والے کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو اکھاڑ پکھاڑ کر پھر لے جا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ بھی اب تیری مشکل کشائی کی ضرورت نہیں ہے, تو سالانہ مشکل کشا ہے اور محرم کے مہینے میں مشکل کشائی کرتا ہے, اس کے علاوہ مشکل کشائی نہیں کرتا ہے. وہ بھی تب کرے گا جب ہم تجھے باہر نکالیں گے اور تجھے اچھی طرح سے لئی لگا کر, سلیش لگا کر, گوند لگا کر, کاغذ لگا کر باہر نکالیں گے, لڑا بنا کر لائیں گے, پھر تو مشکل کشائی کرے. یہ تو ہمارے شہر کا رواج ہے, لیکن آپ کو ذرا اس سے آگے لے چلتا ہوں سمندر کے قریب. کراچی والوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ اس سے سارے کام لیتے ہیں, مشکل کشا مانتے ہیں. جب 10 تاریخ کی شام ہو جاتی ہے تو ان سارے معبودان باطلا کو جس کی وہ پوجا کر رہے تھے مشکل کشا, یہ سارے کے سارے لے جا کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں کہ جاؤ جان چھوڑو, کام ختم ہو گیا. اور حیدرآباد والے, ان کے ہاں پھلیلی نہر ہے بہت بڑی, وہ اس نہر میں پھینک دیتے اور جناب وہ منظر قابل دید ہوتا ہے کہ جب ان کا مشکل کشا ڈبکیاں کھاتا ہوا جا رہا ہوتا, 2 دن پہلے اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا تھا, آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں. ہائے انسان, تو نے اللہ کو چھوڑا, در در کا ذلیل ہو گیا. ایک در کو چھوڑا, در در پر ٹھوکرے کھا رہا ہے, ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. کبھی پتوں کو پوجتا ہے, کبھی درختوں کو پوجتا ہے, کبھی لکڑی کو پوجتا ہے, کبھی کاغذ کو پوجتا ہے, کبھی گھوڑے کو پوجتا ہے, کبھی رچھ کو پوجتا ہے, کبھی شیر کو, کبھی بندر کو, کبھی چوہے کو, نہ جانے کیا کیا چیزوں کو تو پوجتا ہے, اور اس چیز کی بھی پوجا کر رہا ہے جس کا نام لینا تجھ پر شاک گزرتا ہے. اس کی بھی پوجا کر رہا ہے. آئیے ذرا مزید آپ کے سامنے ایک بات رکھیں. بھئی یہ مہندی شادی بیاہ کے موقع پر اور تیل, یہ کن کی رسم ہے؟ ہندوؤں کی رسم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی شادیاں کی؟ 11 شادیاں کی. اب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تیل کی یا مہندی کی رسم کی اور ہاتھ پر مہندی لگانے سے مرد کو منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ مرد ہاتھ پر پاؤں پہ مہندی نہیں لگا سکتا, عورتیں لگا سکتی. ہاں البتہ کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے پاؤں پر مہندی لگانا چاہے تو لگا سکتا. یہ ہندوؤں کی رسم. صحابہ نے شادیاں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی, اور صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی شادیاں کی. کسی نے کوئی تیل اور مہندی کی رسم ادا کی؟ کبھی سنا کسی مولوی سے یہ مسئلہ؟ جو مولوی دنیا جہان کی خرافات بکتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ مر گیا تو یہ یہ کرو, کل کرو, ساتواں کرو, بیسواں کرو, تیسواں کرو, چالیسواں کرو, اتنے دنوں میں کوئی اور تو مرے گا نا, کام چلتا رہے گا, دھندا جاری رہے گا, روٹی ملتی رہے گی. وہ مولوی بھی یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا کہ بھی تیل اور مہندی کا کہیں اسلام میں وجود ہے شادی کے موقع پر. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 5 محرم کو اور 7 محرم کو یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے قاسم اور دوسرے بچے ان کی مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے. شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ مہندی نکالتے ہیں, ایک چھوٹا سا تابوت بنا کر, چھوٹا مشکل کشا, چھوٹا تازیہ بنا کر نکالتے ہیں اور اٹھا کر جا رہے ہیں. کیا جی یہ آج مہندی نکل رہی ہے کہ انہوں نے مہندی چڑھنا تھا, اس سے پہلے وہ شہید کر دیے. پتا چلا کہ اسلام کے نام پر کیا کیا کام ہو رہے ہیں, جن کا سرے سے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں وہ سارے کام ہو رہے ہیں. اور قوم کی حالت دیکھیں کہ عورتیں بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ایسے آج کی مہندی نکل رہی ہے. ان کا بھی جی چاہ رہا ہے کہ ہم بھی جا کر کچھ تالیاں بجاتی ہیں اور کچھ بھنگڑا ڈالتی ہیں, مہندی کی رسم میں شریک ہوتی, کیونکہ یہی ہے رہے مہندی کی رسم, اور کیا ہے, بدماشی اور عیاشی اور فحاشی, اس کے علاوہ مہندی کی رسم کچھ نہیں ہے. اور آج جو اس رسم کو پروان چڑھایا جا رہا ہے منظم طریقے سے اور جس قدر بے حیائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, پھر کہتے ہیں جی لڑکی اغوا ہو گئی. اغوا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی, جب لے جا کر اس کو پیش کرو گے خوبصورت بنا کر اور بازار میں وہ چل رہی ہے, مووی اس کی بن رہی ہے, ڈانس وہ کر رہی ہے, موم بتیاں اٹھا کر چل رہی ہے, سہیلیاں اس کے گیت گا رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس کے پیچھے مشٹنڈے اور گنڈے نہیں لگیں گے تو اور کیا ہوگا؟ یہ اوریانی فحاشی بدماشی نہیں بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ یہ تو خواجہ ریاض جو ہمارا وزیر ہے ملک کا, اس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس ٹیلی ویژن کی اوریانی اور فحاشی کی وجہ سے یہ سارے اغوا کے اور ڈاکے اور چوریاں, یہ سارے سلسلے اور اجتماعی ابرو ریزی کے واقعات ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, آپ ذرا غور کریں کہ یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ ہے؟ نہیں ہے. اب رہا مسئلہ کہ یہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں ان کو پانی پلانا, ان کے لیے سبیلے لگانا, ان کو کھانے کھلانا, ان پر رحم کرنا, یا ان کے ساتھ تعلقات رکھنا, یا ان کو دیکھنا, یا دیکھنے کے لیے جانا, یا ان کی حوصلہ افزائی کرنا, کس چیز کی مخالفت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی صریحاً مخالفت. ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا, اپنی برات کا اظہار کرنا ضروری ہے, یہ دین ہے. ہمارا ان چیزوں کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, اور کوئی یہ کام کرے تو اس سے نفرت بھی کرنی ہے, اس پر انکار بھی کرنا ہے, وہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دے تو اس کو بتانا ہے کہ یہ شرک ہے, یہ کھانا قطعاً حرام ہے, اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا. اور نہ بذات خود ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر سکتے ہیں, اور نہ ان دنوں میں حلیم پکا کر یا کھانے پکا کر تقسیم کر سکتے ہیں, بھلے اللہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے نام پر بھی ان دنوں میں کھانے پکا کر سبیلے لگا کر ہم اللہ کے نام پر نظر اور نیاز نہیں دے سکتے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اور جب صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جانور ذبح کرتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں بواط مقام پر, اور میں نے نظر مانی ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تحقیق کہ کبھی وہاں پر میلہ چیلہ تو نہیں ہوا, جانور تو نہیں ذبح کیے گئے، اس مقام کو بابرکت تو نہیں سمجھا گیا، لوگوں نے کبھی جا کر وہاں پر جانور تو ذبح نہیں کیے، اس جگہ کو متبرک یا تقرب کا ذریعہ تو نہیں سمجھتے تھے. جب تسلی اور تشفی ہو گئی تو پھر اجازت دی کہ جا کر اللہ کے نام پر نظر پوری کر دو. اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہوتا یا کبھی زمانہ جاہلیت میں اس جگہ کو بابرکت سمجھا گیا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر ایسا کام کرنے کی اجازت نہ دیتے، بھلے وہ نظر اللہ کے نام پر ہی پوری ہونی تھی، اس لیے کہ تشبیہ لازم آتی، مشابہت اختیار ہو جاتی. اس سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تحقیق. لہذا میرے بھائی اور دوستو، دین کو سمجھیں اور دیکھیں کہ صحابہ کی، اللہ رب العزت کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تربیت کی کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو ہجرت کی طرف منسوب کیا، اس لیے کہ یہ ہجرت اسلام میں ایک عظیم کارنامہ تھا اور یہاں سے اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور شروع ہوا. اسلام کی فتوحات کا، اسلام کی اشاعت کا، اسلامی حکومت کے قیام کا، اور اسلام یہاں سے صحیح معنوں میں پروان چڑھا. بظاہر یہ مظلومان کی جائے پناہ تھی، بظاہر یہ غریبوں اور مسکینوں کا مسکن تھا، بظاہر یہ لوگ اپنی جان بچا کر یہاں آ کر آباد ہوئے، ایمان بچا کر یہاں آ کر آباد ہوئے، لیکن حقیقت میں اسلام یہیں سے پوری دنیا میں پھیلا اور یہیں سے فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پورے سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حقیقت میں جو 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں محنت کی تھی، اس کا قلعہ اور اس کا ثمرہ کہاں سے ظاہر ہوا؟ مدینہ سے شروع ہوا، مدینہ سے ظاہر ہوا. تو اس لیے صحابہ نے اپنی تاریخ کو کس چیز کی طرف منسوب کیا؟ ہجرت کی طرف منسوب کیا، کسی کے مرنے اور جینے کی طرف یا ان اہم واقعات جو اسلام میں رونما ہوئے اس کی طرف منسوب نہیں کیا. یہ ہجرت ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. ہم عظیم لوگ ہیں، ہم عظیم تاریخ والے ہیں، لیکن ہم نے بذات خود اسلام جو عظیم دین ہے، اللہ رب العزت جو سب سے عظیم ہے، وہ رسول جو مخلوق میں سب سے عظیم ہے، وہ دین جو اس امت مسلمہ پر جو سب سے بہتر امت ہے، اس پر پورا کر دیا گیا. امت کی حالت دیکھیں کہ امت ان عظیم چیزوں کی قدر نہیں کر رہی. اللہ رب العزت نے 3 مقام پر شکوا کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین اسلام کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہ. ساتھ ہاں، یہ بڑا اچھا بھائی نے سوال اٹھایا ہے. یہ لوگوں کی جہالت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قبروں کو بنانا چاہیے، سنوارنا چاہیے، لیپ کرنا چاہیے، اور پھر وہاں پر جو بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے مزاج کرتے ہیں اور مل کر پانی بھرتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں، یہ مشاہدہ ہم نے اپنی زندگی میں خود کیا جبکہ ہم بھی شرکیہ زندگی گزار رہے ہوتے تھے اور اپنے والدین کے ساتھ جا کر قبروں کو لیپتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ سمجھا جاتا ہے یہاں قبریں بنانے کے لیے آئے ہیں، لہذا جو بھی بات کی جائے، جس سے بھی کی جائے، جیسے بھی کی جائے، کوئی حد کی بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فالآن زوروها، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، روکتا تھا، اب تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. ابتدائے اسلام میں منع کیا گیا تاکہ لوگ پختہ عقیدہ اختیار کر لیں، جب ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ان کو اجازت دی جائے گی. جب عقیدہ پختہ ہو گیا اور شرک سے لوگ بالکل دور ہو گیا اور سمجھ لیا کہ یہ شرک اور توحید کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، تو اس کے بعد اجازت دے دی قبروں کی زیارت کرنے کی. اور مقصد یہ بیان کیا گیا کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، مقصود یہ ہے. تو اب اگر کوئی قبرستان میں جا کر آخرت کو بھول جائے تو پھر اس کو قبرستان میں رہنا چاہیے؟ تو قبرستان میں جانے کا مقصد ہی موت ہو گیا، ایک بات. دوسری بات کہ قبرستان میں جا کر قبروں کو بنانا اور سنوارنا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اگر قبریں اپنی اصلی حالت پر قائم رہیں، اس کو اصلی حالت پر قائم رکھا جائے، تو میرے بھائی اور دوست، پھر قبر کا کیا مطلب ہوا؟ یہ قبروں کو سنوارنا اصل میں قبوریوں کا کام ہے، جو قبر پرست ہیں ان کا کام ہے. اسلام میں قبر کو سنوارنا، اس کو سنبھالنا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں ہے. قبر گر گئی ہے، اس پر مٹی ڈالنا، پھر اس کو نئے سرے سے بنانا بالکل غلط ہے. شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں. اور بھائی قبریں گری ہوئی ہوں گی، کوئی کھڈے ہوں گے، کوئی گڑے ہوں گے، یہ خستہ حالت انسان دیکھے گا تو موت یاد آئے گی، ڈر آئے گا، خوف آئے گا، آخرت یاد آئے گی کہ میں نے بھی یہاں آنا، میری بھی یہ حالت ہوگی. اگر ساری ہی قبریں پختہ ہوں، جیسا کہ آج کل یہ مزار اور یہ ساری جگہ بنا دی گئی ہیں اور 20-20, 50-50 لاکھ کے فانوس لٹکا دیے گئے ہیں اور ان کے دروازے سونے کے بنا دیے گئے ہیں، وہاں جا کر بجائے آخرت یاد آنے کے انسان اور بدماشی میں مبتلا ہوتا. وہ کہتا ہے یار یہ تو کام ہونا چاہیے، اچھا دھندا ہے، دنیا میں بھی خوب عیاشی اور فحاشی کرو، بدماشی کرو، اور مرنے کے بعد بھی لوگ آئیں گے قبر پر چڑھاوے چڑھائیں گے، پیچھے والوں کا دھندا چلتا رہے گا، اس کو آخرت یاد آئے گی یا بدماشی یاد آئے گی؟ اور دیکھ لیں ان قبروں پر کیا ہو رہا ہے. جو بھی پختہ قبریں بنائی گئی ہیں اور جن پر فانوس لٹکائے گئے، ان کو پوجا کی جاتی ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، اور ان قبروں پر جانا قطعاً منع ہے، حرام ہے. جن قبروں کی پوجا ہوتی، نہ ان قبروں پر جا سکتے ہیں، نہ ان کے لیے وہاں کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہیں. مسجد میں، اپنے گھر میں، ویسے جو لوگ فوت ہو گئے ایمان کی حالت میں، ان کے لیے دعا کی جاتی. صاحب قبر نیک آدمی تھا، لوگوں نے اس کی قبر کو پوجا گاہ بنا لیا، عبادت شروع کر دی، وہاں پر یہ سارے سلسلے شروع کر دیے، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کی قبر پر کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، تاکہ ان مشرکین کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. لہذا یہ قبروں کو سنوارنا، بنانا، لیپ کرنا اور مٹی ڈالنا اور سالانہ یہ سارا ہے، اس کی زیارت کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور اسی طرح سے جمعہ کے دن خاص کر کے لوگوں کا قبرستان میں جانا، اس کی زیارت کرنا، یا عید کے دن قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، ان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ویسے جب چاہے انسان جا سکتا ہے، دن خاص مقرر کر کے یا شریعت سمجھ کر، سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر دن مقرر کر کے نہیں جا سکتا، یہ بدعات ہو جائیں. ویسے اگر انسان گزرے تو سلام کہنا چاہیے، دعا ان کے لیے کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ جا کر بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں گئے، جا کر ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا کی ان کے لیے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے.
ہمارے کوئی بھائی ہوتے ہیں، جاتے ہیں دوسرے ملک میں اپنے مشن پر، ملک کی خاطر جاتے ہیں، ابھی ادھر وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے نماز کا کیا ہوگا؟
دیکھیں بھائی، یہ جو جاسوسی کا سلسلہ ہے، یہ اسلام میں موجود ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جاسوسی کے لیے بھیجا. اب رہا مسئلہ کہ جو لوگ جاسوسی کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر ان کو بعض اوقات ہندوانہ لباس اور یہ سارا سلسلہ اور ان کا بھیس بدلنا پڑتا ہے اور یہ کام کرنے پڑتے ہیں، تو بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شرعی طور پر تو میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جائز ہے. البتہ جو بڑے علماء ہیں، اہل ذکر ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ نماز چھوڑنا اس کی تو شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے. البتہ اضطراری حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی غزوہ خندق کے موقع پر، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 نمازیں جمع کر کے پڑھی، تو یہ ایسی اضطراری حالت مسلمان پر ہو تو پھر وہ نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن کیا مستقل انسان ایسی صورت اختیار کر سکتا ہے یا ان کا دین اپنا سکتا ہے یا ویسے ہی سلسلہ؟ تو یہ تو شریعت کے اعتبار سے اس کی گنجائش نہیں ہے اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، جو میرے علم میں ہے. واللہ عالم بالصواب. دیکھیں یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ یہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، کیا یہ جوڑنے کی محنت کر رہے ہیں یا کہ حقیقت میں اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی محنت کر رہے ہیں؟ یہ ان کے عقائد اور نظریات، ان کی محنت، ان کی تعلیم، ان کا پورا سلسلہ، یہ ایک تفصیلی جلسے کا متحمل ہے. اتنی مختصر مجلس میں یہ ساری چیزیں بیان تو نہیں ہو سکتی، لیکن میں اشارہ کیے دیتا ہوں کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ جب دعوت دیتے ہیں، کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہماری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، اور میری آپ کی پوری دنیا کی کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے. یہ پہلا نمبر بھی ہے اور یہ اعلان بھی ہے، دعوت بھی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان دونوں باتوں کی مخالفت ہوتی ہے. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین آئے, تو یہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہونے کے بعد ہی چیز حاصل ہوگی یا اس کے بغیر حاصل ہوگی. تو معرفت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. اللہ کہہ رہا ہے فاعلم انہ لا الہ الا, یہ آگے درس آ رہا ہے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے ضمن میں, اس کی شرائط کے ضمن میں, تو اس میں ہم بیان کریں. تو علم ضروری ہے پہلے, تو علم کو حاصل نہیں کرتے. اب اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین کیسے آئے گا؟ گپوں سے آئے گا, حکایات سے آئے گا, یا وہ کتاب جو پڑھ کر سنائی جا رہی اس سے آئے گا؟ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کتاب میں وہ ساری تعلیمات موجود ہیں جو اسلام کے سراسر خلاف ہیں. اس میں غیر اللہ سے مانگنے کی رغبت ہے, تعلیم ہے, اور غیر اللہ کے دینے کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں. فضائل درود پڑھ لیں, اسی طرح سے فضائل ذکر پڑھ لیں, ایسے ہی فضائل صدقات اور فضائل حج, یہ پڑھیں تو اس میں یہ واقعات موجود ہیں. دوسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی پوری دنیا کی کامیابی ہے. یہ دعویٰ, اس کی دلیل آپ دیکھ لیں کہ وہ کتاب و سنت کا براہ راست نہ مطالعہ کرتے ہیں, نہ اس کی تعلیم دیتے ہیں نہ دیتے ہیں, بلکہ تعلیم لینے دینے سے منع کیا جاتا ہے, لوگوں کو جاہل رکھا جاتا ہے, اور دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے جا رہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, دین سکھاتے ہیں, تو کہتے ہیں جی ہم دین سیکھتے ہیں. کہاں, کس لیے آئے؟ مسجد میں تشریف لائے جماعت بنا کر, دین سیکھنے کے لیے. اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں باہر گشت کر کے, جمع کر کے, ان کو کہتے ہیں ہم سے دین سیکھو. دعویٰ کیا ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں, اور لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ ہم سے دین سیکھو. آپ بتاؤ کہ ایک جاہل دوسرے جاہل کو کیا سمجھائے گا, کیا دین سکھائے گا؟ اللہ رب العزت تو کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو کیا کرو, تم میں سے ایک کہنا جاؤ. یہ آپ نے بات کرتی ہے رخ موڑ دیا. یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے, اطلب العلم ولو بسکرین, کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے, یہ جھوٹی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے, یہ جھوٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے. تو لہذا ایک جماعت ہونی چاہیے جو جا کر علم حاصل کرے, اور علم حاصل کر کے واپس آئے, اور پھر لوگوں کو آ کر تعلیم دے. قرآن یہ بیان کرتا ہے, ایک بات. دوسری بات کہ علم کن سے سیکھا جائے گا؟ اہل علم سے, کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو یہ جاہل لوگ جاہل لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں, اور بذات خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ جہالت کا نتیجہ کیا ظاہر ہوگا؟ جہالت کا نتیجہ علم ظاہر ہوگا, جہالت ہی ہوگی. جاہل لوگوں کو کیا سکھائیں گے, علم سکھائیں گے یا جہالت سکھائیں گے؟ کس کی تعلیم دیں گے؟ جہالت کی تعلیم دیں گے. اپنے آپ کو مغالطہ دیے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو مغالطہ دے رہے. جب کوئی آدمی ان کو دین سکھانے کی بات کرے کہ آپ لوگ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں, بالکل جی بیٹھیں جی, درس دیں ان کو, کوئی اہل علم لے جائیں, عالم آدمی پوچھیں کہ آپ عالم ہیں, سب کہیں گے ہم جاہل ہیں, بھلے ان میں پڑھا لکھا مولوی بھی ہو. وہ کہے گا میں بھی جاہل ہوں, اس لیے کہ 3 سالہ کورس ہے عالم کو جاہل بنانے کا. کسی جاہل کو عالم بنانے کا ان کے پاس کورس نہیں ہے, یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں, مذاق کی بات نہیں ہے. پوچھیں آپ ان سے. میری یہ بات ہوئی ہے شمشیر شاہ صاحب جو بیت التمویل فروانیہ میں کام کرتے ہیں, بنیدل گار میں ان کی رہائش ہے, اس وقت زندہ حیات موجود ہیں. میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے 3 سال کا کورس ہے, یہ عالم کے لیے 3 سال کا کورس ہے. میں نے کہا کس چیز کا؟ کہ یہ دعوت کا کام سیکھے, اور جو ہم دعوت کا کام کرتے ہیں یہ سکھانے کے لیے. میں نے کہا اس کو جاہل بنانے کے لیے؟ تو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ جو مولوی ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, اس کی 3 سال میں تربیت کرتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں, وہ بعد میں جب اس سے پوچھا جاتا ہے, کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, تو کہتا ہے میں جاہل ہوں, جھوٹ بولتا ہے. تو یہ عالم کو جاہل بنانے کا 3 سالہ کورس ہے, لیکن جاہل کو عالم بنانے کا کورس نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ دعوت کس چیز کی ہو رہی ہے, کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے فاعلم انہ لا الہ الا, یہ بات جان لے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے. لا الہ الا سے پہلے کس چیز کی بات کی ہے؟ علم کی بات کی. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دعا کیا کریں, آپ یہ کہا کریں, فقر رب زدنی علما, کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی, لیکن یہاں پر علم سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے, بھگایا جا رہا ہے, منع کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے. اور اس مجلس میں بھی ساتھی موجود ہیں جو دعوت میں کام کرتے رہے, ان کے ساتھ چلتے رہے, ان سے پوچھیں کہ اگر کسی کے پاس کتاب موجود ہو حدیث کی یا مسائل, تو جماعت کا امیر ہے وہ اس کو کتاب پڑھنے سے روکتا ہے, منع کرتا ہے کتاب نہیں پڑھنی, علم حاصل کرنے سے روکا جاتا ہے. اور جو ان کا سب سے بڑا جاہل اور سب سے زیادہ باتونی, سب سے زیادہ گپے ہانکنے والا, وہ سب سے بڑا ان کا عالم ہوتا ہے. یہاں کوثر صاحب ہیں کویت میں, سارے مؤدب ہو کر ان کے سامنے بیٹھتے ہیں, پرلے درجے کا جاہل انسان ہے, کوئی اس کے پاس علم نہیں, صرف کیا ہے کہ عرصہ دراز سے وہ تبلیغ میں چل رہا ہے, لہذا وہ ان کے ہاں بڑا عالم ہے. اور جو پورے خلیج کا امیر ہے راشد حقان کویتی, وہ بھی جاہل آدمی, کوئی اس کو علم نہیں ہے کتاب و سنت کا, ساتھ تعین علم نہیں. پچھلے دنوں ہمارے ایک کویتی دوست کی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے جلیبی شیوخ میں, جاہل ہے, کسی چیز کا علم نہیں, وہ پورے خلیج کی تبلیغی جماعت کا امیر ہے. تو یہ ان کا مختصر حدود اربع ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو کریں گے. ضرورت ہے کہ دو تین گھنٹے ان پر جو ہے محنت کر کے ایک لمبا چوڑا ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے, تاکہ صحیح صورتحال لوگوں پر واضح ہو جائے. انشاءاللہ میرے پروگرام میں شامل ہے, میں یہاں آپ کے قریب آ چکا ہوں انشاءاللہ, تو یہ کریں گے اللہ کے فضل سے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.